الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: وله الكبرياء في السماوات والأرض، زمین اور آسمان میں بڑائی صرف اللہ کی ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑی زبردست طاقت والے اور حکمت والے ہیں. زمین اور آسمان میں بڑائی، بڑا ہونا یہ اللہ ہی کے لیے ہے. ایک جگہ فرمایا کہ تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کا جو معاملہ ہے، آخرت ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر نہ تو بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، نہ زمین میں رہتے ہوئے وہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں. اور ایک حدیث میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ کبریائی یہ میری چادر ہے، جو شخص اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی. ایسا کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. تو بڑائی تو صرف اللہ کی ہے، ہمارے لیے کوئی بڑائی نہیں. اور بات یہ ہے، علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے. پہلے تصوف کا گویا کہ تمسخر تھا، مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس آنا جانا. چونکہ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے بھانجے تھے، ان کے ساتھ بے تکلفی تھی، تو ان پر فکرے بھی کرتے رہتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے ایک شعر لکھ کے بھیج دیا خط میں، قال را بگزار مرد حال شو، قال را بگزار مرد حال شو، پیشے مرد کامل پامال شو. کہ یہ علم جو تمہاری زبان تک ہے اس سے آگے بڑھو اور صاحب حال بنو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کوئی مرد کامل ہو، اللہ والا ہو، اس کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دو، پامال کر دو، بس یہی راستہ ہے. ہدایت کا ایک وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ہدایت کا ایک وقت مقرر. ہمارا کام تو محنت کرنا ہے. مولانا شبیر علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو 99 مرتبہ منع کیا کہ بھائی سگریٹ نہ پیا کرو، سگریٹ نہ پیا کرو. جب 100 کا عادت پورا ہوا تو اس نے سگریٹ چھوڑ دی. ہر آدمی کا اللہ کے ہاں ایک عدد مقرر ہے، بس اتنی دفعہ اس کو بات پہنچا دی جائے پھر انشاءاللہ اس کو ہدایت مل جائے گی. تو وہ ہدایت کا وقت تھا، وہ شعر جو لکھا وہ جا کے دل پہ لگا اور تھانہ بھون آ گئے. دیکھیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے، دیکھ تو لیں. وہاں آ کر حضرت کا ایک بیان سنا، بیان سننے کے بعد صحن میں بیٹھ گئے، وہاں مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے اور رونے لگے. کسی نے کہا کہ حضرت کیا ہو گیا، کس بات پہ رو رہے ہیں؟ فرمایا علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زندگی بھر جس چیز کو علم سمجھا تھا وہ تو علم نہیں تھا، علم تو ان کے پاس ہے. حضرت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ علم تو ان کے پاس ہے، ہم جس کو علم سمجھتے تھے وہ علم نہیں تھا، علم تو ان کے پاس ہے. اور پھر اسی موقع پر یہ اشعار کہیں، جانے کس انداز سے تقریر کی، جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، سارے شبہات صاف ہو گئے. مولانا عبد الماجد دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ جب حاضر ہوئے وہ لمبے اشکالات فہرست لے کر آئے تھے، یہ مجھے شکایت، یہ ہیں اشکالات ہیں پیری مریدی کے بارے میں. حضرت نے فرمایا دیکھیں اتنے دن میرے بولنے کے ہیں، اتنے دن تک میں بولوں گا آپ سنیں گے. جب یہ دن وہ کچھ دن بتائے تھے حضرت نے، غالباً ایک ہفتہ یا دو ہفتے، فرمایا اتنے دن تو میں بولوں گا آپ میرا بیان سنتے رہیں، آپ خاموش رہیں گے. ایک ہفتے یا دو ہفتے کے بعد جو حضرت نے مدت بتائی اس کے بعد آپ بولیے گا. تو وہ جب مدت گزری تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بھائی اب آپ بولیے. فرمایا اب بولنے کو کچھ ہے ہی نہیں، کیا بولو؟ جو ایک ہفتے آپ کے پاس رہا، آپ کی باتیں سنی، آپ کو دیکھا عمل کرتے ہوئے، سب کچھ صاف ہو گیا. تو جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی آیا مزہ قرآن میں، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. آج ہی آیا مزہ قرآن میں، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ، شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا. وہ شیخ جو پہلے یہ کہا کرتا تھا کچھ نہیں، درس تدریس اور مدرسہ اس کے علاوہ کچھ نہیں، اب وہ شیخ یہ کہہ اٹھا کہ نہیں، درس تدریس اور مدرسہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ضروری ہے. چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل چھوڑ دیا تدریس اور درس اور مدرسے کو، بلکہ یوں مراد یہ ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم کے ساتھ اللہ کی محبت بھی ضروری ہے. پہلے اللہ کی محبت کا انکار تھا. چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ، شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا. رند کہتے ہیں شراب کے عادی کو، رند شراب کے عادی کو کہا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے شرابیوں میں شامل ہو گیا، اللہ کی محبت کی شراب پینے والے. اور پھر جب اللہ اللہ کیا ہے، پھر جو یہ وہ عالم تھے کہ حضرت والا نے، ہمارے حضرت نے فرمایا ان کی اردو سے اچھی ان کی عربی تھی. بہار کے رہنے والے تھے، بہار والوں کی اردو صاف نہیں ہوتی. لیکن ان کی اردو کمزور تھی، عربی اس سے بھی اچھی تھی، اردو سے اچھی عربی بولتے تھے اور عرب لوگ مانتے تھے. اتنے بڑے عالم تھے کہ عرب مانتے تھے ان کو. شرق اوسط میں ان کا غلغلہ تھا، حضرت نے فرمایا شرق اوسط میں ان کا غلغلہ تھا، اتنے بڑے عالم تھے. مگر جب آئے ہیں تو یہ اشعار کہے. پھر شاعر بھی بہت عمدہ تھے. سیرت النبی کا وہ حصہ جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا بیان ہے، ذرا وہ ایک پیراگراف پڑھیے کہ کیا اردو استعمال کیے، کیا اردو استعمال کیے. ادب کا انتہائی اونچا مقام اس اردو میں ہے جو حضور کی پیدائش کے صبح کے وقت کا نقشہ کہتا ہے. اللہ اکبر. میں حیران ہوتا ہوں جب بھی پڑھتا ہوں حیران ہوتا ہوں کیا الفاظ استعمال کیے ہیں, فصاحت اور بلاغت کی انتہا کر دی. علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی قابل آدمی. پھر جب اللہ کی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر تو فرماتے ہیں کہ سازگار اب گردش ایام ہے, سازگار اب گردش ایام ہے, اب مزہ آیا جینے کا, سازگار اب گردش ایام ہے, دور میں 80 سالہ جام ہے. 80 سال کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 80 سال کے تھے, 80 سال پرانی شراب پی رہا ہوں اللہ کی محبت کی, اب سازگار ہے, زندگی سازگار ہو گئی. سازگار اب گردش ایام ہے, دور میں 80 سالہ جام ہے. تھی جب آزادی تو ہر سو دور تھی, آزاد تھے کسی شیخ کی غلامی میں نہیں تھے, سب طرف دوڑتے تھے. تھی جب آزادی تو ہر سو دور تھی, قید میں آرام ہی آرام ہے. ہاں قید میں آرام ہی آرام ہے, صحن مسجد میں کھلا ہے میکدا. آپ دیکھیے شعر سنیے ذرا, مسجد کے صحن میں کبھی شراب خانہ دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن یہ شعر سنیے, صحن مسجد میں کھلا ہے میکدا, مسجد کے صحن میں شراب خانہ کھل گیا ہے, اللہ کی محبت کا شراب خانہ. صحن مسجد میں کھلا ہے میکدا, اب جو زاہد تھا وہ میں آشام ہے. جو زاہد خوش تھا اب وہ جام کے جام انڈیل رہا ہے اللہ کی محبت سے. اور نام لیتے ہی نشہ سا کھا گیا, اللہ کا نام, نام لیتے ہی نشہ سا کھا گیا, ذکر میں تاثیر دورے جام ہے, ذکر میں تاثیر دورے جام ہے. ایسا لگ رہا ہے شراب کا دور چل رہا ہے, ایسا ذکر میں مزہ آ رہا ہے. یہ ہے اللہ والوں کے پاس آنے جانے کا مزہ, جب اللہ کی محبت کی شراب ملنے لگتی ہے. شریعت کی باتیں محبت سے کرنا, یہی تو فقط ہیں طریقت کی باتیں. شریعت کی جو بات ہے, شریعت کے احکامات کو اللہ کی محبت کے ساتھ ادا کرنا, یہ ہے تصور کا خلاصہ. اس کا خلاصہ یہ ہے, نماز پڑھنے سے پہلے میری نماز تھی, جب کسی اللہ والے سے تعلق ہوا تو اب نماز میں محبت کی چاشنی آ گئی. کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں, چونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے انتہائی محبت سے دیکھ رہے ہیں. رکوع میں ہوں, اب سجدے میں اللہ کے قدموں میں گر گیا, اور حضرت نے فرمایا کہ اللہ والے جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ یہ تصور ان کے دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ میری روح اللہ کے آگے کھڑی ہے, میری روح اللہ کو رکوع کر رہی ہے, میری روح اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. سر بوقت سجود عارف کا فوق حق آسمان ہوتا ہے, نام لیتے ہی نشہ سا کھا گیا, ذکر میں تاثیر دورے جام ہے. اور تہجد کے بارے میں فرماتے ہیں, وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا, وعدہ آنے کا شب آخر, اللہ تعالیٰ آخری شب میں پہلے آسمان پر نازل ہو جاتے ہیں. حل من مستغفر فاغفر لہ, کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کوئی ہے رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ یہ آوازیں دی جاتی ہیں, یہ آواز لگاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی, پہلے آسمان پر نازل ہو جاتے ہیں. جس کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ گفتگو ہوتی ہے اور عشاق کی چپکے چپکے, گفتگو ہوتی ہے اور عشاق کی چپکے چپکے, شب کی ہر پچھلے پہر وہ لبے بام آتے ہیں. آخری شب میں لبے بام آ جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا, صبح ہی سے انتظار شام ہے. اللہ ہو، وہ تو آخری شب میں آنے کا وعدہ ہے اللہ کا، مگر ہمیں تو صبح ہی سے انتظار ہے کہ اب شام ہوگی، شام کے بعد رات ہوگی، پھر ہم رات کے بعد ہم سوئیں گے اور اللہ کے آگے اٹھ کے پھر روئیں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، ایسا مزہ، اللہ اکبر، وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا، صبح ہی سے انتظار شام ہے۔ یہ کس کے اشعار ہیں؟ علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مانتے ہی نہیں تھے پہلے اس چیز کو کہ اللہ کی محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس کو بھی سیکھا جاتا ہے کسی اللہ کے عاشق سے۔ جب رخصت ہوئے، جانے لگے، تو حضرت سے عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ بزرگوں کی نصیحت بھی دعا ہوتی ہے، بزرگ اگر اللہ والے کسی کو کوئی نصیحت کر دیں تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ کیوں؟ نصیحت کرنا اس اللہ والے کا دلیل ہے کہ یہ اللہ والا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، اور یہی چیز تو دعا کہلاتی ہے۔ تو نصیحت بھی دعا کے درجے میں ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ گویا اللہ والے نے، کسی اللہ والے نے آپ کو کوئی نصیحت کر دی، سمجھے آپ کو اس نے دعائیں دے دیں، اس کی دعائیں آپ کو مل گئی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کو نصیحت فرما دیجیے۔ نصیحت پر ایک بات یاد آ گئی، حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، حاجی عابد صاحب رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم کے قریب رہتے تھے۔ چونکہ غیر عالم تھے، حضرت نے فرمایا میں ان کو معمولی آدمی سمجھتا تھا، معمولی آدمی سمجھتا تھا، لیکن فرمایا ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو رگڑو، دونوں ہاتھوں کو رگڑو۔ حضرت نے فرمایا میں نے رگڑنا شروع کیا۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو فرمایا کیوں بھائی، کیا محسوس ہو رہا ہے؟ تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت تپش گرمائی محسوس ہو رہی ہے۔ فرمایا بس اسی طرح رگڑتے چلے جاؤ، اسی طرح رگڑتے چلے جاؤ، رگڑ لگاتے چلے جاؤ، دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے گی۔ کیا مطلب؟ دل چاہ رہا ہے کسی گناہ کے کرنے کو، تم کہو نہیں، یہ رگڑ چل رہی ہے بس، وہ کہہ رہا کر، میں کہہ رہا ہوں نہیں، بس یہ رگڑ چل رہی ہے۔ اسی سے پہلے تپش پیدا ہوگی، پھر آگ لگے گی۔ تو حضرت نے فرمایا میں تو معمولی آدمی سمجھتا تھا، اس کے بعد سے میں جان گیا کہ یہ معمولی اللہ والے نہیں ہیں، بہت بڑے اللہ والے معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ، نصیحت، عجیب نصیحت۔ ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، خواجہ صاحب فرماتے ہیں، وہ دل کہہ رہا ہے کہ کر اس گناہ کو، میں کہہ رہا ہوں نہیں۔ ہے شوق و ضبط شوق، دل کا شوق ہو رہا ہے کرو گناہ، اور ہم شوق کو ضبط کر رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے، دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے۔ یہ ہے اللہ والوں کی جنگ۔ تو حضرت انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب علامہ سلیمان ندوی نے مجھ سے یہ عرض کیا، یہ کہا کہ آپ نصیحت کر دیجئے، تو حضرت کا ایک معمول تھا، جب کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو فوراً ہاٹ لائن تھی، ہاٹ لائن ہاٹ لائن سمجھتے ہیں، ڈائریکٹ تعلق تھا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً متوجہ ہو کر، اور یہ ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں ہو جاتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں جب کوئی مجھ سے آ کے کہے کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تو میں فوراً اللہ سے رابطہ کرتا ہوں کہ اللہ یہ پتہ نہیں کیا بات پوچھے گا، آپ میرے دل میں جواب ڈال دیجئے، صحیح جواب ڈال دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ ایسا نسخہ ہے کہ کبھی تخلف نہیں ہوا، یعنی کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ اور پھر فرماتے تھے ہاں بھائی، وہ آ کے کہا حضرت کچھ بات کرنی ہے، حضرت نے فوراً اللہ سے رابطہ کیا کہ حضرت اے اللہ صحیح بات ڈال دیجئے، صحیح جواب ڈال دیجئے، نہ جانے یہ اب کیا پوچھے گا، کیا کام ہے، صحیح رہنمائی میری فرما دیجئے۔ اور پھر فرماتے تھے ہاں بھائی کہو کیا بات ہے. اللہ ایک سیکنڈ سے کم عرصے میں یہ کام سب ہو جاتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ آئے کہ حضرت وہ دو گروہوں میں جھگڑا ہو گیا ہے. انگریز کا زمانہ تھا, انگریز میجسٹریٹ نے کہا ہے کہ کسی عالم مسلمان عالم کو لے آؤ, وہ جس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ صحیح ہے تو میں اس کی گواہی پر فیصلہ کر دوں گا مقدمے کا. تو حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کو لوگ لے گئے. اب جج نے پوچھا کیا آپ عالم ہیں, یہ اس کا سوال تھا. حضرت نے فرمایا اس وقت ذرا سی مشکل پیش آئی کہ اگر میں کہوں کہ ہاں میں عالم ہوں تو یہ بڑائی کے بولتے, اور اگر میں کہوں کہ عالم نہیں ہوں تو یہ جھوٹ تھا. دیوبند میں کیا پڑھا ہے, دارالعلوم میں پڑھا کیا ہے؟ پھر تو فوراً اللہ سے رابطہ کیا, فوراً کہ اللہ اس کا صحیح جواب ڈال دیجئے دل میں. فوراً جواب عطا ہو گیا, اسی وقت رابطہ کیا اللہ سے. اور جج نے پوچھا کہ کیا آپ عالم ہیں, یہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر سارا یہ الجھن بھی ہوئی اور پھر فوراً اللہ سے رابطہ بھی ہوا اور جواب بھی مل گیا. تو جواب دیا حضرت نے, جی لوگ مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں, لوگ مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں. لیجئے جواب دے دیا, ایسا ہی سمجھتے ہیں. یہ عجیب الفاظ ہیں, الہامی الفاظ ہیں, یہ الہامی. مولانا ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا یہ جو تسبیحات میں بتاتا ہوں, تین تسبیحات جو حضرت نے بتائی تھیں, فرمایا کہ اگر تم تین سال تک ان کو بلا ناغا کر لو تو تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے جس پر تم مجھے سمجھتے ہو. دیکھیے تم مجھے سمجھتے ہو. مولانا اظہر حسین صاحب, مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس ایسی ہوتی تھی, یہ حضرت شیخ کے آبا و اجداد میں سے تھے, مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ, ان کی مجلس ایسی ہوتی تھی کہ کوئی زندگیاں پلٹ جاتی تھی لوگ ان کی مجلس میں بیٹھ کر. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے, آپ کی مجلس میں جو بیٹھتا ہے اس کی زندگی پلٹ جاتی ہے, پہلے کچھ تھا اب کچھ ہو جاتا ہے. فرمایا ہاں بھائی میں اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ جو میری مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں میرے پاس آئے ہیں تو آپ انہیں اس مقام سے بھی آگے بڑھا دیجئے جس مقام پر یہ مجھے سمجھتے ہیں. اے اللہ آپ انہیں اس مقام سے بھی آگے بڑھا دیجئے جس پر یہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں. دیکھا آپ نے, سمجھتے ہیں. اور سنیے سمجھتے ہیں کا ایک اور واقعہ ابھی دل میں آ گیا. مولانا شبیر علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے تھے, حضرت خوبصورت اور بیریش لڑکوں سے انتہائی سخت احتیاط فرماتے تھے, حکیم الامت رحمت اللہ علیہ. کسی کام کے سلسلے میں حضرت مولانا شبیر علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک خوبصورت بچے کو اوپر بھیج دیا, بالا خانے میں جہاں حضرت تفسیر بیان القرآن لکھ رہے تھے. تو حضرت کیونکہ تنہائی میں ایک بچہ آ گیا وہاں اور خوبصورت, تو حضرت فوراً نیچے اتر آئے اور مولانا شبیر علی تھانوی سے فرمایا میاں شبیر علی میری تنہائیوں میں ایسے بچوں کو نہ بھیجا کرو, اور فرمایا کہ میری اس بات میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو مجھے بڑا سمجھتے ہیں. میری اس بات میں میرے اس عمل میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو مجھے بڑا سمجھتے ہیں. لیکن سمجھتے ہیں. تو یہ الہامی الفاظ ہیں, اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ مضامین عطا فرماتے ہیں. تو جب علامہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے, تو حضرت نے فوراً اللہ سے رابطہ کیا. حضرت فرماتے میں نے اس وقت اللہ سے رابطہ کیا کہ اللہ یہ اتنا بڑا عالم مجھ سے یہ کہہ رہا ہے, آپ صحیح جواب ڈال دیجئے. پھر فوراً جواب اللہ کی طرف سے القا ہو گیا, دل میں عطا ہو گیا. فرمایا آپ جیسے عالم کو میرے جیسا طالب علم کیا نصیحت کر سکتا ہے, آپ جیسے عالم کو میرے جیسا طالب علم کیا نصیحت کر سکتا ہے. لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سیکھی ہے کہ ہمارے ہاں پہلا اور آخری سبق اپنے آپ کو مٹانا ہے. اپنے آپ کو مٹانا ہے. وہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ یہ آخرت کا گھر بنائے ان لوگوں کے لیے گیا ہے جو اپنے آپ کو مٹائے ہوئے ہیں. وہاں تو نقشے ہی الگ ہوں گے. جو اپنے آپ کو صفر سمجھتے ہیں اللہ ان کے وہ بڑے مرتبوں پر فائز ہوں گے. سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہیں سمجھتے, اللہ کے ہاں انہیں مرتبے ملیں گے. اور جو کچھ سمجھے بیٹھے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, چیونٹیوں کی طرح روندے جائیں گے. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ تو آخرت کا گھر ہے ہی ان لوگوں کے لیے. نہیں رہتے ہیں کیوں ہم, چاہیے ہم کو جہاں رہنا. کوئی رہنے میں رہنا ہے, یہاں رہنا وہاں رہنا. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت تھانوی کے پاس حاضر ہوئے تو ایک پرچہ لکھ کر بھیجا, اس پر یہ شعر تھا, نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے, میں مٹنے ہی کو آیا ہوں, مٹنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. اور مٹنا اس کو کہتے ہیں کہ مٹنے کا پتہ بھی نہ چلے. اگر مٹنے کا پتہ چل گیا, اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مٹا رہا ہوں تو یہ مٹا نہیں رہا. جیسے سونے والے کو اگر پتہ چل رہا ہو کہ میں سو رہا ہوں تو یہ سو نہیں رہا, جاگ رہا ہے. جس طرح آدمی سو جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں سو رہا ہوں اور سو گیا. تو مٹتا ایسا آدمی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں مٹا ہوا ہوں. اگر پتہ ہے تو یہ مٹا نہیں ہے ابھی, کبھی ابھی کچھ میں باقی ہے اس کے اندر, ابھی میں باقی ہے. یہ میں بڑی زبردست خرابی ہے. مولانا عبد الحمید بچرایونی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ لکھ رہے تھے ارشاد فرمایا کے اور پھر اپنی باتیں لکھ, یہ کہہ کے ارشاد فرمایا کے اور آگے اپنی باتیں لکھ رہے تھے. حضرت نے دیکھ لیا, حضرت خان جی رحمت اللہ علیہ, میں اچھا اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا ہے آپ نے, ارشاد فرمایا کے اور پھر اپنی باتیں لکھی جا رہی ہیں. فرمایا چاروں طرف کی بستیوں میں جائیے, ایک نماز ایک بستی میں, دوسری مسجد میں ایک, دوسری مسجد میں پانچویں نماز پانچویں مسجد میں پڑھیں. ہر نماز کے بعد یہ اعلان کریں کہ بھائیوں میرے دل میں تکبر ہے, آپ حضرات میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے. سات دن تک یہ اعلان کروائے, سات دن تک. اور ساتویں دن تھانہ بھون کی مسجد میں نماز پڑھوائی, امام کی جگہ پہ کھڑا کیا اور اپنا امامہ حضرت نے اتار کر ان کے سر پہ رکھ دیا. انہوں نے عمل کیا, جا کے عمل کیا انہوں نے شیخ کی بات پر. یہ ہے مٹنا, مٹا دیا انہوں نے, بات مان لی. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں اس سے ہوں ممتاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, ہے دل کی یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. احمد تیرا ہر نغمہ ہے پیغام محبت, دلکش ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں. آج تو مسئلہ یہ ہے, آپ نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا, آپ کے یہاں یہ تقریب ہوئی, آپ نے ہمیں بلایا نہیں, پوچھا تک نہیں آپ نے ہمیں. میں آپ کی تقریب میں آیا تھا, آپ کے بیٹے کی شادی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, آپ نے کھانے کو بھی نہیں پوچھا. یہ آج کل میں معاشرے کا حال بتا رہا ہوں آپ کو. ان سے کچھ نہ کہنا, یہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا اس میں آئے نہیں تھے. ہماری والدہ بیمار ہوئی تو دیکھنے تک نہیں آئے. یہ چلو ہٹاؤ ایک بوائے, پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی, کیا ہوگا, کیا پتا انہوں نے گھر پہ دعا کی ہو آپ کی والدہ کے لیے. نہیں کچھ نہیں. یہ اصل میں بات یہ ہے, ہر آدمی نے اپنے دل میں اپنی قیمت مقرر کی ہوئی کہ میں اس مقام کا آدمی ہوں. ہر آدمی نے اپنے دل میں اپنا ایک مقام رکھا ہوا ہے کہ میں اس مقام کا آدمی ہوں. اب اس مقام کے مطابق اس کے ساتھ سلوک نہ ہو تو اس کے دل کو چبھن ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، یہ معاملہ ہے. اس لیے میرے دوستو، یہ جو ہمارے ہاں چل رہا ہے آج کل رواج، یہ جو معاشرہ جس ڈگر پہ ہمارا چل رہا ہے، یہ بڑی خطرناک روش ہے. آپ دیکھیں رشتہ داروں کے اندر رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں ذرا ذرا سی بات پہ، شادی میں نہیں آئے بس رشتہ داری ختم، انہوں نے یہ کیا ہمارے ساتھ وہ رشتہ ختم، بات چیت بند، تعلقات ختم. اللہ اکبر، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس لیے یہ مٹنا بہت ضروری ہے. علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر دیکھا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تھانہ بھون کی مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے تھے ان کی چپلیں سیدھی کرتے تھے. مٹایا جاتا ہے، مٹانے والا ہوتا ہے کوئی، خود نہیں مٹتا آدمی، یاد رکھیے گا یہ بات، یاد رکھیے گا. ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، تحریر کو آپ مٹانا چاہیں خود مٹ جائے گی، کوئی مٹانے والا ہوتا ہے وہ تحریر مٹ جاتی ہے. تو کسی سے مٹوایا جاتا ہے، ایک مٹانے والا ہو پھر مٹتا ہے آدمی، پھر بنتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. جب ایک دانا ہے وہ خاک میں ملا دیتا ہے اپنے آپ کو خاک میں، تو پھر اس سے کیا کیا پودے اور پھل اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، سبزہ اگتا ہے. لیکن کب؟ جب وہ دانا اپنے آپ کو خاک میں ملا دے اور وہ کہے نہیں نہیں میں نہیں ملاتا اپنے آپ کو مٹی میں، تو پھر کیا فائدہ، کیا ہوگا؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان فرمائی ہے جو ہم نے اپنے حضرت سے سنی، کہ دو آملے درخت سے گرے، آملے کے درخت سے دو آملے گرے، تو ایک حکیم صاحب بھی آ گئے. حکیم صاحب جب آملوں کو اٹھانے لگے تو ایک آملے نے کہا بھائی آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا میں پہلے سوئی چبو کر تمہارا فاسد پانی نکالوں گا، پھر ایک شیرا بناؤں گا، اور پھر تمہیں وہ جو پانی میں تمہیں جوش دوں گا، پھر اس شیرے کے اندر تمہیں بساؤں گا، اور پھر دل کی تقویت کی جو آملے کا مربع بنے گا وہ دل کی تقویت دیتا ہے، دل کو طاقت پہنچاتا ہے، اس کے کام آئے گا. تو ایک آملے نے کہا نہ بابا، سوئی چبونا، پھر اس کے بعد فاسد پانی نکلنا، پھر جوش دیا جانا پانی میں ابالنا، اور پھر اس کے بعد شیرے میں بسانا، اتنا لمبا مجاہدہ میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ رہنے دیجئے. دوسرے آملے نے قبول کر لیا کہ ہاں میں تیار ہوں، وہ چلا گیا. اب اس کا آملے کا مربع بنا، بادشاہ سلامت کی طرف سے وہ آئی، شکایت آئی کہ میرے دل میں تکلیف ہے، میرا دل کمزور ہے. تو حکیم صاحب نے نسخہ لکھ کے دیا، آملہ مربع آملہ کھائیے. اب بادشاہ سلامت اس کو کھا رہے ہیں اور دل کو تقویت پہنچانے کا باعث بن رہا ہے، طبیعت کی درستگی کا باعث بن رہا ہے. اور دوسرا آملہ جس نے انکار کیا تھا اس کو وہیں چھوڑ دیا گیا، پڑے پڑے سوکھ گیا، دھوپ میں سوکھا، رنگ بھی کالا ہو گیا اور سوکھ گیا بالکل. اور پھر ایک جمعدار بھنگی آیا، اس نے اٹھا لیا، جھاڑو دیتے ہوئے اس نے اٹھا لیا، اور پھر جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ فروخت کر لیتے ہیں، تو ایک پنساری کو فروخت کر دیا یہ سوکھا ہوا آملہ، اور اس نے اس کو پیس کے اس آملے کو، مجاہدہ تو اب بھی برداشت کرنا پڑا، اب پیسا جا رہا ہے اس کو، پیس کے چورن بنایا. ایک آدمی آیا کہ بھائی مجھے قبض کی شکایت ہے، پاخانہ باہر نہیں آتا، تو اب اس کو دیا آملے کا بنایا ہوا چورن، شیشا ہوا، پخانا دھکیلنے کی خدمت کرو آپ کو. ایک آملے نے جب مجاہدہ کیا تو اس کا یہ معاملہ ہوا کہ وہ بادشاہ سلامت کے دل کی تقویت کا باعث بن رہا ہے، بادشاہ سلامت اس کو کھا رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. دوسرا آملہ اس کا چورن بنایا گیا پیس کے، مجاہدہ اس کو بھی کرنا پڑا، دھوپ میں سوکھنے، دھوپ برداشت کرنی پڑی، مجاہدہ کرنا پڑا، پھر اس کو چورن بنایا گیا، پیسا گیا، یہ مجاہدہ. اور پھر اس کو جو آگے خدمت جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ قبض کے مریض کو پاخانہ دھکیلنے کی خدمت اس کے سپرد ہوئی. تو بھائی اللہ والوں کے پاس اس لیے جایا جاتا ہے کہ وہ ہمیں مٹا دیں، جو وہ کہیں ہم ان کے بس ان کے حکم پر قربان ہو جائیں، ہم ان سے پوچھ کر چلیں دنیا اور دین کے معاملے میں، لیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں مٹا دیں گے انشاءاللہ. جب ہم نے اپنی کوئی مرضی رکھی کسی چیز میں تو یہی تو ہے مٹانا اپنے آپ، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. کیسا کیسا مٹایا ہے لوگوں نے، کس کس طرح انہوں نے اطاعت کی ہے اور اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کے ہاں بڑے ہو گئے. جو شان اپنی بڑھا رہے ہیں وہ شان اپنی گھٹا رہے ہیں. دیکھیے کتنا سادہ سا شعر ہے، جو شان اپنی بڑھا رہے ہیں وہ شان اپنی گھٹا رہے ہیں، جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی بڑھا رہے ہیں. سیدھی بات ہے، اچھا بھائی اب خواتین آئی ہوئی ہیں، کچھ دیر ان کے بارے میں ان کے ساتھ بھی کچھ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے ان کے بارے میں. دیکھیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر آپ کے بچی سے کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق پر آپ راضی ہیں، دیندار ہے اخلاق بھی اچھے ہیں، فزوجوہ، فات عقیدیہ ہے، فوراً شادی کر دو، فوراً اپنے بچی کی ایسے لڑکے سے شادی کر دو جس کا دین اور اخلاق اچھا ہو، فوراً شادی کر دو. یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس مال کم ہے. ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، نکاح کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کرا دیا کرو، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ ان کو غنی کریں گے نکاح کی برکت سے. اللہ آپ کے فرمان پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. معلوم ہوا نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ توانگری عطا فرماتے ہیں. آپ دیکھیے تین بچے ہو گئے تو اب تین کے مطابق اللہ کسی نہ کسی طرح اللہ انتظام فرما دیتے ہیں ان بچوں کے پالنے، اسباب بنا دیتے ہیں. ہمارے مدرسے میں ایک استاد ہیں، مجھ سے کہنے لگے میرے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی تو اللہ نے مسجد کے امام ہیں، حالانکہ مسجد کے امام ہیں، اماموں کی کیا تنخواہ ہوتی ہے بتائیے مولوی صاحب. یہ ہم نے اپنے حضرت سے لطیفہ سنا تھا کہ ایک شخص نے کہا یہ میرا ہاتھی ہے، اس کو جو رلا دے میں اس کو انعام دوں گا. تو بڑے بڑے لوگ آئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کچھ تک سے مت نہیں ہوا. تو یہ مقابلہ چل رہا تھا، اتنے میں ایک مولوی صاحب بھی آ گئے. مولوی صاحب نے اس کے کان جو ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے، انہوں نے آ کے کچھ کہا، سرگوشی کی، تو وہ زار و قطار رونے لگا ہاتھی. لوگ کھڑے ہوئے تھے اور بھی کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے تو اس کو کیا کیا داستانیں سنائی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، آپ نے کیا کہا ہے یہ رونے لگا. کہنے لگے میں نے اس کو اپنی تنخواہ بتائی تھی. مولوی صاحب کہنے لگے میں نے اس کو اپنی تنخواہ بتائی تھی. یہ بھی رونے لگا کہ ہاں اس کو مسجد میں یہ تنخواہ ملتی ہے، بیچارے کا گزارا پتہ نہیں کیسے ہوتا ہوگا، مدرسے میں یہ تنخواہ ملتی ہے، بیچارے کا پتہ نہیں کیسے گزارا ہوتا ہوگا. مگر بھائی کیا بتاؤں، جتنی رزق میں برکت مولویوں کے پاس ہے کسی کے رزق میں نہیں ہوتی برکت، سب گزارا ہو جاتا ہے. گزارا کر رہے ہیں الحمدللہ، خوش ہیں، حج اور عمرے بھی کر رہے ہیں، خوش ہیں. اصل چیز برکت ہے، اور برکت مولویوں کے رزق میں بہت ہے الحمدللہ، بہت رزق، بہت برکت ہے الحمدللہ، کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے. تو کہیں میں کیا کہہ رہا تھا، تو بہرحال یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی، یہ مت دیکھیں کہ اس کے پاس مال کم ہے، اگر اس کا دیندار ہے اخلاق اچھے ہیں تو فوراً شادی کر دیں. آگے جو بات ہے وہ بڑے کام کی ہے. فرمایا اِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پیش کر رہا ہوں. کیوں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے معاشرہ جو بنتا ہے نا, معاشرہ سوسائٹی, وہ گھر سے مل کے ایک گھر, دوسرا گھر, تیسرا گھر, لیجیے محلہ بنا, معاشرہ بن گیا. ایک عورت نے, حضرت تھانوی فرماتے ہیں, ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا, بہن ری بہن فوج کیا ہوئے ہے, فوج کیا ہوئے ہے؟ اس نے کہا لے تجھے فوج نہیں معلوم کیا ہوئے ہے, تیرا مرد ہوا, میرا ہوا, اس کا مرد ہوا, اس کا مرد ہوا, لے فوج بن گئی. تو ہمارا گھر ہوا, ان کا ہوا, ان کا ہوا, ان کا ہوا, لیجیے معاشرہ بن گیا. اور گھر آباد ہوتا ہے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کے نکاح کرنے سے, یہ گھر بن گیا, گھر بس گیا نکاح سے, اور نکاح اللہ کا حکم ہے. تو یہ نکاح اگر صحیح ہو جائے تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا, نکاح اگر غلط ہوا, شادی غلط ہوئی, تو پورا معاشرہ, حضور فرماتے ہیں بگاڑ میں, اگر نہیں کرو گے اس طرح دین دیکھ کے, شادی کو, اخلاق کو دیکھ کے شادی نہیں کرو گے, بس گیا تمہارا معاشرہ, برباد ہو جائے گا, زمین میں فساد ہوگا. کیونکہ معاشرہ بنتا ہی گھر سے, اور گھر بنتا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے, پھر اولاد ہوتی ہے, گھر بس جاتا ہے. تو ہم اپنے گھر بسائیں شریعت اور سنت کے مطابق, شریعت اور سنت کے مطابق شادیاں کریں سنت کے مطابق. ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونا, سب سے برکت کا نکاح وہ ہے جس میں کم مشقت کم ہو, خرچہ کم ہو. فرمایا سب سے زیادہ برکت اسی نکاح میں. میری ماؤں اور بہنوں اور میرے بھائیوں اور دوستوں, آج ہم خرچے اٹھا اٹھا کر, اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے خرچے شادیوں پر کر کے, ہم اپنے ہاتھوں سے برکت کو دھکا دے کر بھگا رہے ہیں اپنی شادیوں سے. لہذا نکاح کے بعد جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. نکاح اگر سنت کے مطابق ہو, مگر یہ بات بتا دوں, سنت کے مطابق نکاح کرنے میں برادری کی نگاہوں میں برا بننا پڑے گا, وہ آپ برداشت کریں, اللہ کے لیے برداشت کریں. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرنا پڑتا ہے. اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا ہے حضرت علی سے. حضرت علی اپنے گھر پر تھے, حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے حکم سے ان کو حضرت علی کے گھر پہنچا دیا. یہ رخصتی ہے حضرت فاطمہ کی. کیا بارات اور کیا بارات کا کھانا, کیا کہتے ہیں, کیا پجی کا شوربہ, وہ کہاوت یاد آ گئی. تو کیا بارات اور کیا بارات کا کھانا یہ ہے, نہ مہندی, نہ مائیوں, اور پتہ نہیں کیا, اور مہندی اور منگنی اور منگنی پتہ نہیں کیا, ہمارے یہاں کی منگنی, اللہ, اس کے لیے بھی ہال بک کرائے جاتے ہیں. خرچے ایسے ایسے خرچے کہ آدمی مر جائے, سودی قرضے تک لیے جا رہے ہیں. اس لیے اپنی بچیوں کی شادی سنت کے مطابق کیجیے بس, اور علماء سے پوچھ لیجیے کیا مقبول طریقہ ہے. دو چیزیں ہیں, ایک نکاح اور دوسرا ولیمہ, باقی سب کچھ نہیں, کچھ نہیں. ایک نکاح کر دیجئے, مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے, اور علماء فرماتے ہیں جمعے کا دن ہو, عصر کے بعد نکاح ہو جائے, یہ مستحب ہے. اچھی بات ہے, مسجد میں کر لیں اور اچھا ہے, مغرب کے بعد رخصتی کر دیں بس. یہ اور رخصتی کا طریقہ کیا ہے, رخصتی کا طریقہ کہ لڑکی کو کچھ خواتین اس کے دولہا کے گھر پہنچا دیں, دولہا اپنے گھر میں ہو لیجئے, اور کچھ رشتہ دار جو گھر کے کہلاتے ہیں, گھر کے, لڑکی کے چچا, اس کی بہنیں, وہ آ گئی تو ان کو کچھ, وہ جو آ گئے تو ان کو تو کھانا کھلانا ہی ہے. جب کچھ مہمان, گھر کے جو مہمان ہوتے ہیں, یہ نہیں 1500 مہمان ان کا کھانا کھلایا جا رہا ہے, یہ نہیں, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اور اگر وہ کوئی کسی نے سنت سمجھ کے اس کو کیا, تو ظاہر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے یہ, اور ضروری سمجھ کے بھی کیا تو یہ بھی غلط ہے. یہ ضروری ہے بھائی, ہماری ناک کٹ جائے گی, ناک تو ویسے ہی کٹے گی آپ کی, آپ کتنا خرچہ کر لو تب بھی کہیں گے تم نے دیکھا اتنا خرچہ جو کیا ہے نا, یہ نام و نمائش کے لیے کیا ہے تاکہ لوگ مجھے بڑھاتے ہیں. لو جی پھر کہاں رہی آپ کی ناک, دکھاوا ہے سارا، تاکہ لوگ تعریف کریں اس لیے کیا. کہیں گے باتیں تو ویسے بھی سننی پڑیں گی، لہذا شریعت پہ چل کے سنت پر چل کر آپ اپنی ناک کٹوا لیجئے. بس ناک دونوں صورتوں میں کٹے گی، مگر شریعت اور سنت پر چل کے ناک کٹوا لیجئے تو بڑا فائدہ ہوگا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج لوگ دین پہ وہ کوئی داڑھی رکھ لے تو اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، دین پہ وہ چلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے تو کہتے ہیں انکل کیا بارش ہو رہی ہے، انکل کیا بارش ہو رہی ہے تو تلوار اتنے اوپر ٹخنوں سے اوپر کر رکھی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں کے اندر یہ عادت تھی لوگوں کی کہ بچے کے پیدا ہوتے اس کی ناک کاٹ دیتے تھے، یہاں نقطوں کی بچی تھی وہ وہاں پہ، تو یہ تو ہے خود اپنا بیوقوفی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کرتے تھے، نقطوں کی بچی ناک کاٹ دی. وہاں پہ ایک ناک والا چلا گیا جس کی ناک بالکل صحیح تھی، وہ کہہ رہا ہے وہ نکھو آ گیا، نکھو آ گیا، نکھو آ گیا. وہ کہنے لگا پتہ نہیں ظالم کن بیوقوفوں کے درمیان میں آ گیا، بھاگو یہاں سے. وہ بھاگا وہاں سے نکل گیا، نکھو آ گیا، نکھو آ گیا، یعنی ناک والا، ناک نکھو مانے ناک والا. اور خود نکتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم نے ہمارا عیبدار ہم ہیں، وہ جو صحیح آ گیا اس کو کہہ رہا ہے وہ نکھو آ گیا، نکھو آ گیا. جیسے کسی نے داڑھی رکھ لی تو اس کو کہتے ہیں دیکھو ملا ہو گیا، ملا ہو گیا. تلوار اوپر کر لی تو کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے، سکا بن گیا. تو بھائی ناک تو ویسی کٹتی ہیں، بس آپ ناک شریعت پہ چل کے، میری بہنوں اور میری ماؤں اور بہنوں آپ ناک شریعت پر چل کے اپنی ناک کٹوا لیجیے. شادیوں کو، بچیوں کو ہالوں سے رخصت نہ کریں، اپنے گھروں سے رخصت کریں. شادی ہالوں سے رخصت نہ کریں، اپنے گھروں سے رخصت کریں. ایسے بھی خاندان ہیں میرے علم میں ہیں ایسے لوگ، بچی کی شادی نکاح کیا عصر کے بعد، مغرب کے بعد رخصتی کی، 11 بجے رات کو سونے کی عادت ہے پورے خاندان کی، اس رات کو بھی 11 بجے سوئے. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو کہ یہ لوگ بھی تو تھے ظالم، تیرے معاشرے میں رہتے تھے، جس معاشرے میں تو تھا، جس شہر میں تو تھا وہیں رہتے تھے، انہوں نے بھی شادیاں کی ہیں اپنی بچیوں کی، علماء سے پوچھ کے سنت کے مطابق انہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کی ہیں اور خوش ہیں ان کی بچیاں، بچے ہوئے تو عالم اور حافظ ہو رہے ہیں، وہ نیک اٹھ رہے ہیں. ہم نے بنیاد ہم غلط ڈال رہے ہیں تو بچے کہاں کیسے صحیح ہوں گے بھائی، بنیاد ہم نے غلط. جب شادی اور شادی کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہوں فوراً یہ دیکھیں ہم نے اللہ کو کتنا ناراض کیا شادی کے وقت. بھنگن آتی ہے بھنگن، کام والی جھاڑو پوچھے والی، اس کو دیتے ہیں بعض گھرانوں میں پیسے دیتے ہیں، ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہے لوگ پیسے ہم خوشی سے دے رہے ہیں. اس نے کہا ہاں 200 روپے دے رہا ہوں، میں تو 500 روپے لوں گی. آج کل سب کے نخرے ہیں بھائی، آپ فقیروں کو بھی اگر آپ کوئی چار آنے دے دو گے وہ نہیں لیں گے، چار آنے کا تو شاید سکہ بھی نہیں ہے، کبھی منہ بن جائے گا. تو وہ کہتی ہے میں 200 روپے نہیں لوں گی. بھائی کتنے لے گی؟ 500 روپے لوں گی میں. تو لے بھائی 500 روپے لے لیں. بندھن نے بھی کہا میں 400 روپے لوں گی، اس کو بھی 400 روپے دے دیے. اس کی بھی خوشی کا خیال رکھا کہ تو خوش ہو جا بندھن، تو خوش ہو جا کام والی، تو خوش ہو جا. مگر کسی کی خوشی کا خیال نہ رکھا تو اللہ کی خوشی کا خیال نہ رکھا. اللہ کو جتنا چاہو ناراض کرو شادیوں میں، گانے بھی چل رہے ہیں اور خوب دھوم دھڑاکے سے بارات ہو رہی ہے. ولیمہ حضرت علی نے سادہ سا کیا، چند لوگ. حضور کا ولیمہ کیا تھا؟ جو سب سے اچھا ولیمہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک بکری کو ذبح کیا اور ولیمہ کر دیا، یہ سب سے اچھا ولیمہ تھا. ورنہ کیا ولیمہ ہوا ہے، حضور کے ولیمے ایسے بھی ہوئے کہ کچھ صحابہ اپنا، کچھ ایک صحابی اپنا کھانا لے آئے، دوسرے اپنا لے آئے، لیجیے دسترخوان سے رکھا یہ کھانا ہو، یہ ولیمہ ہو گیا. چند صحابہ بیٹھ گئے ولیمہ ہو گیا. سادگی سے چند لوگ جمع ہو گئے، گھر کے لوگ ہیں، بس ولیمہ ہو گیا. سادگی سے یہ بچی کو رخصت، سنت کے سادگی کیا، سنت کے مطابق رخصت کر دیا، یہ رخصتی ہو گئی. مسجد میں نکاح ہو گیا، یہ ہے کتنا آسان ہے، کتنا. اور نہ جہیز کا مسئلہ، تھوڑا بہت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جہیز دیا ہے، مگر تھوڑا سا دیا ہے، ایسا تو نہیں کہ بہت سارا دے دیا ہو، پوری لسٹ بنائی گئی ہے. نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، یہ ہم نے یہ خرچے جو خرچے 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 یہ لاکھوں روپے تک معاملہ پہنچتا ہے شادیوں میں، لاکھوں کا معاملہ نہیں ہے. لاکھوں کا معاملہ جہیز اور وہ مہر طے کیا جا رہا ہے, دینا دلانا ہے نہیں, وہ لاکھوں روپے کا مہر ہے, معاف کرانے کی پہلے ہی سے معاف کرانے کی نیت ہے, جائز بھی نہیں ہے اس طرح. اس لیے بھائی شادیاں اپنے بچیوں کی سنت کے مطابق کیجیے, جو بچیاں ہیں وہ بھی عہد کر لیں. ایک مرتبہ ہمارے بڑے حضرت نے, حضرت مولانا شاہ راؤل آفتاب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, کھڑے ہو جاؤ سب نوجوانوں, اور سب کھڑے, بہت سے نوجوان کھڑے ہوئے, کون کون ایسا ہے جو عزم کرتا ہے کہ میں اپنی شادی سنت کے مطابق کروں گا, بہت سے نوجوان کھڑے ہوئے تھے الحمدللہ. تو یہ ہے سنت کے مطابق, یہ نوجوان بیٹھے ہیں جن کی, بہت سے نوجوان ہوں گے جن کی شادیاں نہیں ہوئی. آپ اگر دیا دی ہی عقدہ نکاح, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لڑکے کے ہاتھ میں نکاح کی کنجی ہے, دیا دی عقدہ نکاح اس کے ہاتھ میں سب کچھ. اگر وہ کہہ دے قاضی صاحب نے پوچھا میں نے نکاح کیا آپ نے قبول کیا, اور لڑکی سے بھی پوچھا وکیل نے کہ میں نے فلاں لڑکے سے آپ کا نکاح کر دیا آپ نے قبول کیا, وہ کہہ دے نہیں قبول کیا تو نکاح ہوگا. وہ لڑکی اپنے والدین سے کہے میں سنت کے مطابق اپنا نکاح کروں گی, لڑکا اپنے والدین سے کہہ دے میں اپنی سنت کے, ارے موٹر سائیکل کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, پکنک پہ جانا ہو تو کھانا پینا والدین اجازت نہیں دے رہے, بیٹا تم سمندر کی طرف جا رہے ہو لوگ ڈوب جاتے ہیں, نہیں جی میں تو نہیں جاؤں, میں تو جاؤں گا میں کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں. دو تین فاقے کرتا ہے, ماں کہتی ہے اچھا بیٹا جا چلا جا, اچھا لے بھائی موٹر سائیکل تجھے دے, وہ کہتے ہیں خطرناک سواری ہے, نہیں میں تو لوں گا, فاقے کر رہے ہیں کھانا, حالانکہ باہر ہوٹل میں جا کے کھاتا ہے, گھر میں نہیں کھا رہا دکھانے کے لیے, نہ پی رہا ہے نہ کھا رہا ہے, گھر باہر جا کے کسی کام سے گیا تو وہاں کھا کے آ گیا, ظاہر یہ کیا ہوا میں تو موٹر سائیکل نہیں دلوائی, ماں باپ کہتے ہیں اچھا بھائی لو دے دو بھائی موٹر سائیکل, مر جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, سر پھٹ جاتا ہے, مر جاتے, پاگل ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, مگر اپنی ضد پر پورا کروا لیتے ہیں اپنی ضد کو, جہاں ضد کرنی چاہیے وہاں تو کرتے نہیں, جہاں نہ کرنی چاہیے وہاں کرتے ہیں. تو اگر آپ اڑ جائیں, آپ اگر کہہ دیں ماں والدین سے ادب احترام کے ساتھ نہیں میں اما ابا آپ کے پیشاب پخانے دھونے کو تیار ہوں, مگر آپ یہ کام میرا یہ اس طرح کر دیجئے, میں ایسے تیار نہیں ہوں, میں ہاں نہیں کروں گا نکاح دے رہا, آپ سمجھ لیں میں ہاں نہیں کروں گا. سنت کے مطابق علماء سے پوچھ کر کریں تو میں ہاں کرتا ہوں, نہ مووی بنے گی, نہ گانے بجیں گے, نہ تصویر کشی, کچھ نہیں ہوگا, رخصتی سنت کے مطابق میں گھر پہ رہوں گا, بچی والے گھر پر, یہ باتیں طے کرنی چاہیے پہلے سے تاکہ بعد میں بدمزگی نہ ہو. تو اپنے گھر ہم اس طرح بسائیں تو انشاءاللہ معاشرہ جنت کا نمونہ بنے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہمت کرنی پڑے گی ہمارے باپ کو اور ہماری ماں کو اور ہماری بہنوں کو, ہمارے بھائیوں کو ہمت کرنی پڑے گی کہ آج سے ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ سنت کے مطابق شادیاں کریں گے. کیوں بھائی عزم کرتے ہیں؟ کم آ رہی ہے آواز؟ ارے بھائی زور سے بولیں انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں اچھا یہ بہت اچھا یاد دلایا تھا, ہمارے مدرسے میں ایک استاد ہیں, ان کے یہاں وہ کہنے لگے میرے یہاں ایک بیٹ بچی ہوئی تو مسجد کے امام ہیں وہ, انہوں نے کہا میرے یہاں ایک بیٹی ہوئی تو اللہ نے ایک فلیٹ دے دیا, دوسری بیٹی ہوئی تو اللہ نے دوسرا فلیٹ دے دیا. تو میں نے مزاحن کہا آپ تیسری بیٹی ہوگی تو پھر فلیٹ نہیں ملے گا آپ کو. میں نے مزاحن کہہ دیا تھا ان سے. بہرحال دیکھیں بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک بچی ہوئی امام ہے مسجد کی حالت, مگر اللہ نے کہیں سے اسباب بنا دیا اور ایک فلیٹ ہو گیا, دوسری بچی پیدا ہوئی دوسرا فلیٹ اللہ تعالی نے دلوا دیا. تو معلوم ہوا اولاد کے بچی کے خاص طور پہ بچیوں سے اللہ تعالی مال میں برکت دیتے ہیں, اللہ تعالی برکت اور غنا عطا فرماتے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اهله. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے, اے اللہ حضور کی سنتوں کو پر عمل نصیب فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں شادیوں میں سنت کے مطابق اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے, اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں اتباع سنت نصیب فرما دیجئے، ہر ہر موڑ پر اتباع سنت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجئے. اے اللہ، جو مرد آئے ہوئے ہیں ان سب کو صاحب نسبت اولیاء اللہ بنا دیجئے. اے اللہ، اولیاء صدیقین تک کی خط انتہا تک پہنچا دیجئے. اے اللہ، جتنی خواتین آئی ہوئی ہیں اے اللہ ان سب کو ولایت کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیجئے. اے اللہ، ہمارے مردوں کو، اے اللہ ہماری عورتوں کو اے اللہ صاحب نسبت بنا دیجئے، اپنی نسبت، اپنا تعلق، خاص تعلق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے بچوں کو بھی دیندار بنا دیجئے، ہمارے بوڑھوں کو بھی دیندار بنا دیجئے، جوانوں کو بھی دیندار بنا دیجئے، عورتوں اور لڑکیوں کو بھی دیندار بنا دیجئے. اے اللہ، اس مسجد کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ، یہاں سے دین کے چشموں کو جاری فرمائیے. اے اللہ، یہاں کے نمازیوں کو اولیاء صدیقین بنا دیجئے. اے اللہ، ولایت صدیقیت کی خط انتہا تک پہنچا دیجئے. اے اللہ، جتنی مساجد ہیں اور جتنے مدارس ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ، مسجدوں، نمازیوں کی حفاظت فرما لیجئے، مدارس کی، طلباء کرام کی، علماء کی حفاظت فرما لیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.